وقت کم ہے, ہم اللہ کے نام سے آغاز کر رہے ہیں اس محفل کا. میں نے پہلے اس کی اچھا کہ سوالات تو بہت سے آئے ہیں, جتنے بھی ممکن ہوں گے اس وقت میں ان کا جواب دیا جائے گا. باقی ان سوالات کے ساتھ نام اور تنظیم کا نام ہے, انشاءاللہ ان کو ہم تحریراً سوالات کے جواب استعمال کریں گے. لیکن اگر نام نہیں لکھا یا خاص تنظیم کا ذکر نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے اس کو لوکیٹ کرنا, تعلیم کرنا مشکل ہوگا. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انقلابی جدوجہد میں انقلاب ایران کا ذکر ضرور ہوتا ہے, اور انقلاب ایران بھی کامیاب اس صورت میں ہوا جب لوگوں نے خون کا نظرانہ پیش کیا. پاکستان میں بھی انقلاب کی صورت میں وہ فوج جو کہ دیدہ دلیری سے وزیرستان, باجوڑ, سوات میں بغیر کسی جھجک کے بم باری کر رہی ہے, دوران انقلابی جدوجہد اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ گولیاں چلانے سے, گولیاں لوگوں کو مارنے سے گریز کرے گی؟ حسیب خان صاحب ہیں اس کی تنظیم کراتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ ہم انقلاب ایران کا ذکر صرف اس کے آخری مرحلے کے اعتبار سے کرتے ہیں, ورنہ وہ میرے نزدیک نہ تو اسلامی انقلاب ہے اور نہ ہی حقیقی انقلاب ہے, کیونکہ وہاں صرف ایک تبدیلی آئی ہے اور وہ یہ کہ حکومت بادشاہ کی بجائے وہاں کے علماء کی ہو گئی, باقی نظام جو کا تو ہے. کوئی نیا فکر نہیں دیا گیا تھا, کوئی نئی جماعت نہیں بنی تھی. وہ جو مراحل ہیں انقلاب کے جو نیچرل ہیں وہ وہاں موجود نہیں تھے. وہ تو ایک سیاسی تحریک تھی, جیسے ہمارے ہاں اینٹی بھٹو تحریک تھی. تو یہ دونوں تحریکیں بیک وقت تھی, ہم اصل تھیں. اینٹی بھٹو کی تحریک کو بعد میں نام دے دیا گیا, میں اسے بپتسمہ کہتا ہوں, بپتسمہ دے دیا گیا کہ یہ نظام مصطفیٰ تحریک. حالانکہ نہیں, میں نے اسے اس وقت بھی نہیں مانا تھا, الانان نہیں مانا تھا, ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ میں اسے اسلامی انقلابی یا نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں مانتا, یہ خالص سیاسی تحریک ہے. یہی معاملہ وہاں تھا, ایران کا تھا. وہ سیاسی تحریک تھی اینٹی شاہ تحریک, لیکن اس کو وہاں پر علماء نے ہائی جیک کیا, اس میں کوئی شک نہیں. یہاں فوج نے ہائی جیک کیا, اور اینٹی بھٹو تحریک کے نتیجے میں ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ آ گیا. وہاں جو ہے علماء جو آرگنائز تھے وہاں کے بہت, انہوں نے ہائی جیک کیا, اور وہ جو ہے بہرحال ایک حد تک کامیاب ہوئے کہ انہوں نے علماء میں حکومت قائم کر دی. لیکن یہ کہ اس میں جو آخری اقدام تھا ہم اس کی تائید کرتے ہیں. لیکن اس کے ضمن میں جو بات آپ نے کہی ہے, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فوج انکار کر دے گی, بالکل. ہمیشہ کا ابتدا میں فوج جو ہے یقیناً فائرنگ کرے گی, وہ حکم مانے گی اس وقت نظام کا اور حکومت کا. لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر فوج جو ہے, کیونکہ فوج نیشنل آرمی ہوتی ہے, کوئی آکوپیشن آرمی نہیں ہے. جیسے ہندوستان میں انگریز حکمران تھا تو جلیاں والا باغ میں انہوں نے ہزاروں آدمی مار دیے جنرل ڈائر کے حکم سے, تو ان کو کیا دکھ پہنچا؟ انگریز تو کوئی بڑا نہیں. لیکن وہاں معاملہ یہ ہوا کہ بالآخر جو ہے وہاں پر فوج کو جو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہمارا معاملہ جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے. بادشاہ نے سمجھ لیا کہ اب فوج مجھے مار دے گی تو مار گیا بس. تو اس حوالے سے میں اس کی مثال دیتا ہوں. لیکن تیسری بات جو آپ نے کہی ہے وہ 100% درست ہے. خون دیے بغیر کوئی انقلاب نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. اگر خون دیے بغیر حضور کا انقلاب نہیں آیا تو اور کون سا آ سکتا ہے؟ البتہ یہ خون دینے کا مرحلہ کون سا ہوتا ہے. وہاں لاکھوں آدمی آ گئے تھے جنہوں نے تہران کو جو ہے بلاک کر دیا تھا. تو یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہاں وہ بات نہیں, عوامی کوئی تحریک نہیں ہے, یہ تو اصل میں چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں. یہ انتقامی جذبہ ہے, امریکہ کے خلاف انتقام. اور چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت بھی امریکہ کی ایجنٹ ہے, پٹھو ہے, اور صحیح سمجھتے ہیں. اور پاکستان آرمی بھی اس وقت امریکہ کی مرسنریز کی حیثیت سے کام کر رہی ہے, اور اب تک کا رول یہی ہے. تو وہ غصہ جو ہے نکل رہا ہے اور وہ انتقامی جذبات ہیں, اس میں کوئی انقلابی تحریک کا جو تقاضے ہوتے ہیں. اب ایک مرتبہ سنا تھا, میں بہت خوش ہوا تھا کہ وہ ڈاکٹر مولانا کیا نام ہے, شیر شاہ صاحب کے ہاتھ پر, شیر محمد شاہ صاحب کے ہاتھ پر 5,000 لوگوں نے بیعت کیے, وہ ختم ہوئی. بیعت ایسے ہی ایک جذبات میں کر دینا اور ہے, اور بیعت کی بنیاد پر ایک تنظیم کا منظم ہو جانا, اور پھر سادہ سال تک اس کے ٹریننگ ملتی رہے سب و تعاق کی, یہ بالکل دوسری بات ہے. فوری طور پر تو یہ ہے کہ کسی بھی بڑے جلسے میں آج چاہے ہاتھ اٹھوا دیں گے. میں نے چند سال پہلے ایک معاملے میں جماعت اسلامی کے اجتماع آپ نے ہاتھ اٹھوا دیے تھے اور لوگ حیران ہو گئے تھے. تو وہ تو ہوتی ہے بات ایک وقت سی, لیکن بیعت کی بنیاد پر تنظیم بنانا یہ جان جوکوں کا کام ہے, اس میں محنت لگتی ہے اور پھر وقت لگتا ہے کہ اس کے آدمی خوبے ہو جائے سب اتار کے. تو وہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہاں سرے سے وہ معاملہ ہے نہیں, اس لیے اس پر قیاس مت کیجیے. البتہ اس کے لیے تیار نہیں ہے, شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ قسمت خوشائے. وقت آئے گا اور اس وقت جو ہے وہ ہم جان دینا ہی سب سے بڑی ثابت ہوگی. بس صرف فرق کیا ہے, وہ یکطرفہ ہوگا. میرا جو اپنا ذہن ہے میں نے پیش کیا ہے, ہو سکتا ہے حالات اس وقت اتنے سازگار ہوں کہ مسلح بغاوت بھی ہو سکتی ہو. اگر فیزیبل ہو تو کیوں نہیں, حرام نہیں ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے, آج بھی کل جو پرسوں میرا مضمون چھپا ہے بھی یہ کہ یہ نہیں کہ حرام نہیں, حرام نہیں. مسلح بغاوت جائز ہے فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف, لیکن فیزیبل ہے یا نہیں, قابل عمل ہے کہ نہیں, یہ دوسرا معاملہ ہے. تو اگر فیزیبل ہوا تو مسلح بغاوت کریں گے, نہ ہوا تو ایک غیر مسلح بغاوت, اور اس کے نتیجے میں اپنی جانیں دینے کو تیار ہوں انشاءاللہ.
انجینئر عمیر نواز ہیں ڈی جی خان سے, منفرد رفیق ہیں. تین سوال ہیں ان کے. تنظیم اسلامی ایک ایسی منظم جماعت ہے جس کا ہدف غلبہ دین حق ہے, اور بھی ایسی جماعتیں ہیں جو اپنا نصب العین اسی کو بیان کرتی ہیں, تو کیا کیوں اور یا کیا کوششیں تنظیم کی جانب سے کی گئیں تاکہ اتحاد یا وفاق کی کوششیں برابر ہو سکیں؟
میرے ان کی حد تک سوائے ایک جماعت کے, ہمارے علاوہ ایک جماعت ہے جو غلبہ دین حق کو اپنا نصب العین بتاتی ہے, اور وہ جماعت اسلامی. باقی کسی جماعت نے کھل کر اور باقاعدہ اعلان کر کے یہ کام نہیں کیا. ہماری بعض جماعتیں تو جو فرقے وارانہ ہیں ان کو اپنے فرقے کو پروموٹ کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے, فرقے واریت ہے وہ تو, اور مولویوں کی ٹریڈ یونینز ہیں وہ, میں صاف صاف کہا کرتا ہوں, اس کے سوا کچھ نہیں. تبلیغی جماعتیں وہ نام ہی نہیں لیتی قرار کا, اقامت الدین کا سرے سے نام ہی لینے کو تیار نہیں. تو رہ گئے کون, جماعت اسلامی. جماعت اسلامی تھی, اور میں نے اپنا جو مضمون پرسوں چھپا ہے نوائے وقت میں, اگر آپ نے نہیں پڑھا پڑھ لی, میں نے تو اس میں گنا ہے جماعت اسلامی کو, جو ہماری ایک میں نے اسے سلسلہ تو ذہب قرار دیا ہے کہ یہ ایک سنہری زنجیر ہے. علامہ اقبال نے ایک فکر تازہ کیا تھا, ابو الکلام آزاد نے اس میں پہلی کوشش کی, دوسری کوشش سید ابو العلا مودودی نے کی, اور یہ کہ تیسری عملی کوشش ہماری ہے. یہ ایک سلسلہ تو ویسے اور کام بھی ہو رہے ہیں, دین کا کام, تعلیم و تعلم ہو رہا ہے, نئے نئے مدارس بن رہے ہیں جس میں کہ دینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ ہو جائے, یہ بہت سے کام ہو رہے ہیں. اور یہ سب کام ایک وقت میں آ کر اس کے اثرات جو ہیں, کوئی بھی انقلابی تحریک میدان میں آ کر اگر اس نے مارکا شروع کر دیا تو پھر ان کے بہترین لوگ جو ہیں انشاءاللہ آئیں گے اس میں شامل ہو جائیں. لیکن ہمیں اس ڈائریکٹ ایکشن والا جو ہمارے سامنے ہے, جو کہ منہج انقلاب نبوی کے حوالے سے ہم اپنی جد و جہد کر رہے ہیں, ہم اسے جاری رکھیں گے. ہم نے کوشش کی تھی متحدہ اسلامی انقلابی بحاث, یہ ہم نے ایم آئی آئی ایم یہ قائم کیا تھا, لیکن معلوم ہوا کہ نہیں, وہ بھی نام کی بات تھی, وہ تھوڑا سا بلبلا تھا تھوڑی دیر کا جو اکرم عوام صاحب نے رب کی دھرتی رب کا نظام کیا. اس کے بعد پھر وہ خالص جو ہے ایک پیری مریدی کی جماعت نکلی اندر سے, اور کچھ بھی نہیں, تو اور بھی کوئی جماعت نہیں ہے کہ جو اس کے لیے بربنا وہ بات کہتی ہو. میرے ان کی حد تک جماعت اسلامی ہے یا پھر الحمدللہ کے ہم ہیں. ویسے یہ کہ میں نے جو کوششیں کی ہیں جمع کرنے کی, اس میں میرا کتاب کیا موجود ہے, اس کی میں نے تفصیل دے دی ہے. جماعت اسلامی اور اس سے نکلی ہوئی ایک اور شاخ تحریک اسلامی کو خاص طور پر میں نے ایک آفر کی تھی ایک وقت میں, کہ کوئی ان کے درمیان ایک ایسا مطلوب وفاق سا بن جائے, کیونکہ فکر ایک ہے. باقی جماعتوں کے معاملے میں وہ فکر کا اشتراک نہیں ہے, وہ اسلام کو مذہب کی حیثیت سے جانتے ہیں, دین کی حیثیت سے نہیں جانتے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ جو دین کی حیثیت سے جاننے والے ہیں, اگر ان کے درمیان کوئی حیثی موافقت ہو جائے, اور تو میں نے وہ تجویز موجود تھی, میں نے اس کے اوپر بربلا اور تحریر موجود ہے ریکارڈ پر 1995 کی ہے. چلے,
آپ اپنے چشم تصور میں کب تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک خطے پر اسلام کا نظام عدل اجتماعی بتمام و تمام غالب و نافذ ہوگا؟ اگرچہ مستقبل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, مگر آپ حالات کے تناظر میں کیا رائے؟
دیکھیے, میرا ایک اندازہ جو ہے, شاید میری بات تحریروں میں اس سے پہلے آ بھی چکا ہے تقریروں میں, میں سمجھتا ہوں یہ 15ویں صدی ہجری دنیا کی آخری صدی ہے. اس لیے کہ اس امت کی عمر کے ضمن میں ایک کتاب کا بھی ہم نے شائع کیا ہے ایک مصری عالم دین کا، کہ وہ 1500 برس عمر ہے اس امت کی، اور حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، آخری امت، یہ کوئی اور امت تو نہیں آنے والی ہے میں. اور میں ایک اور حدیث کے حوالے سے جو غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری امت اتنی حقیر ہوگی اللہ کی نگاہ میں کہ اسے نصف یوم کی مہلت نہ دے. اب اس پر سوال کیا گیا حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہ آپ کے نزدیک نصف یوم سے کیا مراد ہے، ان کا 500 برس، وہ اس کا پس منظر کیا ہے. قرآن مجید کی نص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے، اور اس کی تدبیر جو ہوتی ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنه مما تعدون، تو 1000 برس. تو گویا کہ حضور کی بعثت کو 1000 برس ہو گئے تو ایک دن پورا ہو گیا، اور مزید جس دن کی وہ مہلت ہے جس میں ہم سانس لے. میرا اندازہ یہ ہے واللہ اعلم. اس اعتبار سے میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے کہ یہ جو 4 لڑیاں میں نے گنوائی ہیں، کڑیاں، اقبال، ابوالکلام مودودی اور تنظیم اسلامی، انشاءاللہ اسی اگلی نسل کے اندر یہ بات پوری ہوگی. اور یہ کہ پاکستان میں اپ اینڈ ڈاؤن کیا آتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا ابھی، یہ ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد بہت بڑی جو ہے ایک شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو، بہت بڑا دھکا لگا تھا. غزوہ حنین میں بھی فرار ہو گیا تھا. ایک تو شبلی نے تو لکھا ہے کہ حضور کے ساتھ 12,000 میں سے بس 30-40 آدمی لے گئے تھے، سب بھاگ گئے. اب ان میں سب تھے، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، اور جو نئے ایمان لانے والے تھے 2000 تھے وہ، جو ابھی فتح مکہ کے بعد ہی ایمان لائے تھے، وہ بھی سب مان گئے. لیکن علامہ سلیمان ندوی نے اس کی تصدیق کی ہے کہ نہیں 30-40 نہیں 300-400 آدمی رہ گیا. تو 12,000 میں سے 300-400 بھی ہوں تو آپ کو معلوم بھگدڑ تو عام ہی ہو خوشی مار ہوگی. پھر یہ بھی مرحلہ آیا. پھر غزوہ موتا میں جب جو ہے 200,000 فوج کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا تو پچپائی اختیار کرنی پڑی. اور بڑا کارنامہ خالد ابن ولید کا یہی ہے کہ وہ 3,000 کی ٹکڑی کو بچا کر لے آئے، یہ کارنامہ ہے. تو اس اعتبار سے اپ سے ڈاؤن کیا آئیں گے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن خیال اب بھی یہی ہے کہ اسی عرض پاکستان جمع افغانستان سے اس کام کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، اور میرے نزدیک اس اگلی نسل کے اندر یہ بات ہو جائے گی واللہ عالم. یہ سارا اندازے ہیں، ہم اندازوں کی سوا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ بات سیدھے یقینی ہے اسلام کا غلبہ ہونا ہے، پوری دنیا میں ہونا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں.
تیسرا افغانستان کے بارے میں سب آپ نے بات کر لی،
بس ٹھیک.
افغانستان کا مستقبل
میں اس پہ کہہ دیتا ہوں، افغانستان کا مستقبل جو ہے ایک تو وہ ہے کہ جو اس وقت کا خدا بن کر بیٹھا ہوا ہے زمین کے اوپر، خدا فرعون، بش یا اس کے حواری، یا جنہیں ہم کہتے ہیں زائنس، کہ جو چاہے وہ یہودی ہے چاہے عیسائی ہے، کرسچن زائنس، جیوش زائنس، ان کا نقشہ تو یہ ہے کہ افغانستان میں پنجے بہت گہرے گاڑیں گے ہر کوسٹ پر، چاہے اس کے لیے پاکستان پر حملہ کر کے اور اس کی جو کم سے کم ایٹمک جو ہے صلاحیت اسے ختم کرنا پڑے، اور پھر اس کو پاکستان بقیہ جو ہے اس میں سے توڑ لیں گے، صوبہ سرحد جو ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ، کیونکہ وہ تو پنجے ان کا پلان یہ ہے، وہ پنجے وہاں گاڑیں گے ہر کوسٹ پر. اب بھی آپ کو معلوم آج وہاں انتخاب ہو رہا ہے تو وہاں بھی دونوں کے دونوں کہتے ہیں کہ افغانستان میں تو مزید فوج بھیجنے کو اوباما بھی کہہ رہا ہے کہ وہاں پر مزید فوج سرج کے ذریعے سے، جیسے کہ عراق میں کچھ بہتر شکل ان کے لیے پیدا ہو گئی، لہذا دونوں کا معاملہ یہی. تو یہ تو ہے اس لیے کہ یہاں سے اسلام کی ریسرجنس کی چونکہ ایک شکل سامنے آ گئی تھی اور پوری دنیا کے اندر بگیسٹ کولیشن بنا دی گئی تھی افغانستان کے خلاف، اور اس کے اندر انہیں آشیرواد حاصل ہے امریکہ اور نیٹو کو، روس کی بھی اور چین کی بھی. چین بھی ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، سنکیان کا صوبہ بہت بڑا صوبہ ہے جو وہاں مسلم اکثریت کا، خالص مسلم اکثریت کا صوبہ ہے، تو اسے بھی ڈر ہے کہ یہ اسلام کا معاملہ یہاں اگر ہو گیا تو ہمارا جو ہے میرے حصے پر ہو جائیں گے. تو یہ تو ہے ان کی اسکیم، لیکن اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ وہ تو یہ کہ مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہم یکیدون کیدن واکید و کیدا. تو میرے نزدیک اپس اینڈ ڈاؤن کا معاملہ اور ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ارض پاکستان، اور وہاں میں کہہ رہا تھا وہ دوسرا جو ہے توڑ لینا چاہتے ہیں پاکستان سے مستقل طور پر یہ بلوچستان کو، اس لیے کہ سینٹرل ایشیا کے تیل کے ذخیروں تک جو راستہ وہ چاہتے ہیں وہ وایا بلوچستان افغانستان چاہتے ہیں، لہٰذا اسے بھی توڑنا ہے، وہ بھی ان کے ہاتھ طے ہے کہ اس کو علیحدہ بنا دیا جائے گا، وہاں پر ریشہ دوانی چل رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ جو کرے گا وہ جو ہمیں سمجھ میں آتی وہ یہ ہے وہ حدیث حضور کی موجود ہے یا خروج من خراسان رایا تو سود نہ یرد شعیم حتہ تن سبا بھی لیا. یہ حدیث آ چکی ہے, آپ نے سب نے پڑھی ہے, مجھے مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں.
تنظیم اسلامی کے رفقاء نے رحماء و بینہم کے بہانے کے لیے رہنمائی فرمائے.
دیکھیے اس کی ایک دو ہی شکلیں ہیں, ذریعے ہیں. ایک تو جتنی آپ کے اندر اپنے مقصد سے لگن گہری سے گہری ہوتی جائے گی اتنی ہی آپ کے نگاہ میں ہم مقصد ساتھی کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی. اگر آپ کا تعلق سچی ہے تو آپ اپنے ساتھی کے ساتھ بھی سچی سا تعلق رکھیں گے. یہ جو کمیونسٹ ریولیوشن کے زمن میں ایک کتاب لکھی گئی تھی مدر, وہ بہت جو ہے انقلابی جماعتوں کے اندر جس طرح کی جو ان کے اندر کامریڈ شپ ہو جاتی تھی کمیونسٹ ورکرز کے اندر, کامریڈ کا لفظ وہاں سے آیا ہے اور اس کا عربی جو ترجمہ رفیق کیا گیا, رفیق جو ہم نے اختیار کیا ہے, کامریڈ کا ترجمہ رفقا ہے. تو ہم مقصد لوگوں کے اندر محبت پیدا ہوگی پروپورشنیٹ, وہ اتنی متناسب ہوگی جتنی کہ اس مقصد کے ساتھ گہرائی کے اندر واپس ہوگی. اور نمبر دو یہ کہ اس کے ساتھ سیرت الصحابہ کا جو مطالعہ ہے اس سے آپ کو وہ پھر اس کی مثال سامنے آئے گی. تو اس کے اعتبار سے یہ دو ہی طریقے ہیں جن کے ذریعے سے رحماء و بینہم کی بات پیدا ہو سکتی ہے.
تحریک نفاذ شریعت محمدی نے صوفی محمد کی قیادت میں پرامن تحریک دھرنے کی شکل میں جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے, جبکہ سوات کے مولانا فضل اللہ کا فیصد کے خلاف عملی جہاد میں مولانا فضل اللہ مصروف ہیں. مولانا فضل اللہ ان کے نائب مولانا شاہ دوران نے کئی بار ایف ایم پر تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ جو لوگ پرامن طریقے پر شریعت کے خواہاں ہوں وہ صوفی محمد صاحب کی حمایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ شریک ہوں, اور جو حضرات عملی جہاد پر یقین رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں تاکہ نظام عمارت و شرائط قائم کیا جا سکے. یہ سوال ہے بٹھیلا سے ہمارے یہاں کے مقامی ساتھی شوکت اللہ کا.
دیکھیے اس ضمن میں یہ ہے کہ پہلی بات تو میں ابھی میرا جو آخری دورہ تھا پشاور کا, وہاں میں نے برملا جو میں نے وہاں پر جو تقریر کی تھی مسٹر ہال میں, اس میں برملا وہ بات کہی تھی کہ جو عام طور پر آدمی جو ہے وہ زبان سے نکالنے کو پسند نہیں کرے گا. میں نے مولوی فضل اللہ کو خراج تحسین ادا کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ صوفی محمد صاحب کی جو تحریک ہے, اب جو حکومت اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتی نظر آ رہی ہے, یہ اس خون کا صدقہ ہے جو مولوی فضل اللہ اور اس کے ساتھیوں نے دیا ہے, ورنہ حکومت کب سننے کو تیار تھی؟ سننے کو تیار ہی نہیں تھی. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے, یہ دونوں انٹیگریٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, چاہے بظاہر ان کا تعلق نہ ہو, لیکن یہ کہ اس جو ہے عام جو عمومی تحریک ہے اس میں کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہو سکتا ہے. اگر وہ معاملہ ختم ہو گیا تو یہ بھی ختم ہو جائے. نمبر دو یہ کہ بدقسمتی سے مولوی صوفی محمد ہوں یا پھر اب فضل اللہ کا جو معاملہ بات کا ہے, انہوں نے اپنا جو نقطۂ نگاہ ہے وہ صرف مالاکن تک رکھا ہے. یہ یہاں موجود ہوں گے میجر صاحب یقیناً, میں ان کی معیت میں بڑا لمبا سفر کر کے اور بڑا پہاڑی علاقہ اور اندرون دیر کا میں میدان گیا تھا صوفی محمد صاحب سے ملنے, دو دفعہ گیا ہوں ملنے, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہے اگر یہ تحریک چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ آل پاکستان سطح پر چلائیے, یہ مالاکنڈ تو کوئی ملک نہیں ہے, یہ تو پاکستان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, حکومت تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے, یہاں پر تو وہاں سے فوجی آئیں گی, وہاں سے ہیلی کاپٹر آئیں گے, وہاں سے ٹینک آئیں گے, تو اگر تو آپ پورے ملک کے اندر یہ تحریک لے کر اٹھے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ آئیے. اور میں نے یہ کہا تھا میں لاہور میں آپ کے جلسہ عام کا انتظام کرتا ہوں, آپ آگے تک نہیں کریں. تو انہوں نے کہا نہیں میں صرف میں مالاکنڈ سے نکلنا نہیں چاہتا. تو یہ بنیادی طور پر غلطیاں ہوتی ہیں, تو وہ غلطیاں جو ہے وہ پھر ظاہر بات ہے وہ ارادہ وہی کا وہی رہ گیا ہے. البتہ اس علاقے کے بارے میں میں نے جب تقریر کی تھی بٹھیرا ہی تھا غالباً وہ, تو وہاں جو میں نے تقریر کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو بہت بڑے شکے برسلام بڑے مورخ اور بڑے ادیب ہیں مصر کے, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ایک تکون بنتی ہے یہ پامیر کی سطح جس کو کہتے ہیں دنیا کی چھت, اس سے کوہ ہمالیہ نکل کر جا رہا ہے جنوب مشرق کی طرف اور کوہ ہندو کش جا رہا ہے جنوب مغرب کی طرف, اور نیچے سے مالاکنڈ کا پہاڑ جو ہے بیس بنتا ہے, تو یہ تکون بنتی ہے. اس تکون میں انہوں نے کہا کہ جو قوم آباد ہے اگر پوری دنیا میں دین کی نبضیں ڈوب جائیں گی تب بھی یہاں برقرار رہیں گی. تو ان کے اندر یہ جان ہے, یہ ہمت ہے, میں کہتے آیا تھا, یہ پورا جو ہے یہ میں نے وہاں پر خطاب پڑھ کر سنایا تھا ان کا جو ہے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. میں نے تو براہ راست اور شکیب ارسلان کی کتاب نہیں پڑھی, لیکن اس کا جو ہے وہ اسی لیے ہم نے وہاں پر چمر گرا کے پاس ہم نے ہمارے جو بھی مسائل چھوڑے تھے وہاں ہم نے وہ تعمیر بھی کی, وہاں مرکز بنایا, تاکہ یہ کہ وہاں سے اس کام کو منظم طریقے سے اور اس علاقے کے اندر فکر جو ہے, اور پھر چونکہ وہاں پر جماعت اسلامی کا جو فکر ہے اس کی کچھ جڑیں موجود ہیں, چاہے وہ انتخابی معاملات کی وجہ سے وہ اوپر سے معاملہ ختم ہو چکا ہے, لیکن فکر کی جڑیں وہاں موجود ہیں. اس حوالے سے اس علاقے پر, اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ غالباً آج میں نے دیکھا ہے کہ غالباً وہاں سے آئے ہوئے لوگوں کی تعداد شاید علاقے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو شاید سب سے زیادہ ہوگی پرسنٹیج جو کہ اس علاقے سے آئے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی وہاں پر یہ کام ہوگا, لیکن یہ جو غلطی ان کی تھی تو اس کا تو مطلب یہ ہوا, نتیجہ وہی نکلے گا جو امریکہ چاہتا ہے کہ یہ صورت سرحد کٹ کر اور یہ افغانستان کے ساتھ مل جائے, وہ چاہتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے اگر صرف لوکلائز موومنٹ رہتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ گویا کہ امریکہ کے نقشے کار کو ہم تقویت پہنچانا.
ایک طرف وہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو لوگ پرانے طریقے پر شریعت کے خان ہیں وہ صوفی محمد صاحب کی حمایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ شریک ہو جائیں, اور جو ہزار عملی جہاد پر یقین رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں تاکہ نظام عمارت خدائی قائم کی جا سکے.
ان کی اس پوری اپیل کا مخاطب صرف صوبہ سرحد کے لوگ ہیں, باقی لوگ کہاں جائیں گے, وہاں کس طرح جائیں گے؟ یہ تحریک اگر پوری ملک میں اٹھتی تو ہر جگہ پر ہوتا, لیکن اب تک تو آپ نے ساری تحریک وہیں چلائی ہے, سارا نقشہ آپ نے خود بنایا ہے, اور پھر یہ کہ اس کے اندر بار بار کے باہر سے آنے والے اب کہاں آپ انہیں اکوموڈیٹ کریں گے؟
نسیم چودھری صاحب نے صادق آباد سے منتقل, ان کا سوال ہے کہ غیر حاضر زمینداری آپ کے موقف کے مطابق جائز نہیں اور نہ مزارع جائز ہے, اس کے باوجود تنظیم کے چند ساتھی غیر حاضر زمینداری اور مزارع سے وابستہ ہیں.
ہاں یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ جو میں نے خود کہا تھا ان ساتھیوں سے کہ جہاں تک ایک ہے کہ مستقبل میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اس کے حوالے سے ہم کیا کریں گے. اب ظاہر بات ہے اس وقت بینکنگ ہے حرام ہے, لیکن ہمیں اس درجے تو تعاون کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اگر ہم تنظیم کے پیسے رکھتے تبھی بینک کے اندر تو رکھتے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ سے انجمن کا کوئی پیسہ تو اسے بھی بینک میں کہاں لے جائیں, کہاں رکھے؟ تو اس اعتبار سے وہ ایک ناگزیر چیز ہے جب تک کہ انقلاب نہیں آیا. اس وقت تک یہ ہے کہ براہ راست سود کے اندر ملوث ہونا, اس سے انسان کو بچ جانا چاہیے, باقی بالواسطہ سود سے تو کوئی بچا ہوا ہے ہی نہیں. میں تو کہتا ہوں ہر گندم کے دانے میں سود ہے, سود اس لیے کہ سود اس گندم کے لیے جو ہے فصل کے لیے بیج لیا گیا سودی قرضے پر, انسیکٹیسائڈ لیے گئے سودی قرضے پر, اور پھر وہ جو کھاد ہوتی ہے وہ لیے گئے سودی قرضے پر, اور یہ ٹریکٹر ہے تو سودی, تو ہر دانے میں سود ہے. جو حضور نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص سود نہیں کھائے گا تب بھی ایک زمانہ آئے گا کہ سود کا دھواں یا سود کا گردہ اس کے اندر ڈوب جائے گا. اسی طرح کا معاملہ یہ ہے زمینداری کا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس پر علماء کا چونکہ جواز کا فتویٰ بھی ہے, صاحبین کا فتویٰ ہے, جو قاضی ابو یوسف صاحب کا امام محمد کا رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی ہے, تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اب اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ اس کو سمجھتے ہوئے ناگزیر جاری رکھا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ ہمارے منشور میں وہ چیز شامل ہے کہ ہم اس کو ختم کریں گے.
راولپنڈی سے افتخار نور صاحب کا سوال ہے, کیا چاروں مسالک میں سے کسی ایک کی پیروی ضروری ہے یا جو عمل قرآن حدیث کے مطابق ہو اسے اپنا لینا چاہیے بغیر کسی مسلک کی پیروی سے؟
یہ مسلک کی سوال یہاں نہ ہو تو بہتر ہے. جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا کوئی مسلک ہو, حنفی ہو اور مقلد ہو, وہ چاہے وہ مالکی ہو مقلد ہو اور شافعی کی ہو مقلد ہو ٹھیک ہے, اور چاہے وہ اہل حدیث ہو, جو قرآن و سنت کا حوالہ دیا جا رہا ہے کوئی سلفی صحابی ہیں ہمارے, وہ اہل حدیث ساتھی ہو سکتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کون کہہ سکتا ہے قرآن و حدیث سے آگے کوئی شے ہے, لیکن یہ مسلک کے اعتبار سے معاملہ ہے کہ یہ مسلک بن گیا ہے, حالانکہ وہ بھی مقلد ہے امام ابن تیمیہ کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے عقائد محمد ابن عبد الوہاب اور ان کی فقہ جو ابن تیمیہ کی فقہ ہے. تو اس لیے کہ عام آدمی کے لیے تقلید کے سوا چارہ کار ہے ہی نہیں, کیا کرے گا آدمی؟ اب یا تو وہ پورے علوم پڑھے, پھر کمپیریٹو اسٹڈی کرے, پھر ہر چیز کی دلیل اس کو پاس ہو, ورنہ یہ کہ جب چیزیں اسلام کے اندر ہیں تو بس اس کو آپ گوارا بھی کیجئے, برداشت بھی کیجئے, ذہنت بھی قلبن بھی اکوموڈیٹ کیجئے. البتہ یہ کہ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے بھی جنہوں نے یہ مسلک بنائے ہیں کتاب و سنت سے رخ کر کے بنائے ہیں, اس کی سوچ تو کتاب و سنت سے, سارے دلائل انہوں نے کتاب و سنت سے دی ہے. اب اس میں اختلاف کی گنجائش ہے تو اس کی وجہ سے اسی لیے سب مانتے ہیں کہ یہ چاروں مسلک جو ہیں, پانچویں کو تو ہمارے جو مقلدین ہیں وہ شمار نہیں کرتے ہیں جو غیر مقلد چلاتے ہیں, تو مقلدین جو ہے چاروں کہتے ہیں حق میں. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کوئی جو مطالعہ کر سکتا ہو اور جو ہے اصل تہ تک پہنچ سکتا ہو اور کوئی تقابلی مطالعہ کر سکتا ہو تو وہ جو ہے اگر عام طور پر جیسے کہ مولانا مودودی کا مسئلہ تھا کہ میں بالعموم حنفی ہوں لیکن جن معاملات میں میں نے کوئی تحقیق کی ہے اور میں اس کے اعتبار سے اپنی تحقیق کے مطابق کوئی دوسرے مسلک کی بات بھی قبول کر لیتا ہوں, یہی مسلک میرا ہے. باقی یہ کہ تنظیم میں کوئی تنظیم کا آفیشیل مسلک نہیں ہے, نہ سلفیت نہ اہل حدیثیت نہ حنفیت, اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے اپنی مرضی کے مطابق. مقصد ہے اقامت دین, اس پر بھی میری اسی تقریر کے اندر بہت مواد ہے. دین ہمیشہ سے ایک رہا اگرچہ شریعتیں مختلف رہی, موسیٰ کا دین بھی وہی تھا جو حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, شریعت موسی اور ہے شریعت محمد بھی اور ہے, تو دین ہم سب کا ایک ہے لیکن جو فقہ ہے وہ فقہ ہماری مختلف ہے, یہ فقہ حنفی ہے فقہ مالکی ہے, یہ بالکل اسی طرح دین ایک تھا شریعتیں جدا تھی, دین ایک ہے یہ فقہی مسالک رہتے ہیں کہ یہ سب اسی دین کے تابع ہے.
ایک خاندان کا کفیل ایسوسیٹ انجینئر پھر واقعی حقیقتاً امت مسلمہ کی نشت ثانیہ کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے, وہ اپنے ہنر میں غور و خوض کر کے ٹیکنالوجی کو ترقی دے یا قرآن سنت کی تبلیغ کے ذریعے یہ فریضہ سر انجام دے, برائے مہربانی دھنیواد.
ہمارے نزدیک یہ دوسرا فریضہ مقدم ہے, وہ جتنی ہنر کی ترقی کریں گے ان سے بہت آگے ہنر مند موجود ہیں. امریکہ میں مسلمان ہیں خدمت کر رہے ہیں تاغوت کی اور وہ بہت اونچے اونچے ہیں اپنے مسلک کے اعتبار سے اپنے ہنر کے اعتبار سے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو ایک ہے وہ لیک کون سی کہلاتی ہے وہ نہیں جہاں پر کمپیوٹر کا سب سے بڑا دھندا جو ہے وہ وہاں ہوتا ہے سلیکون ویلی, وہاں پاکستانی انجینئر اور دوسرے مسلمان ممالک سے انڈیا وغیرہ سے مسلمان انجینئر بے شمار ہیں, ڈاکٹر بے شمار ہیں, میکینیکل انجینئر بے شمار ہیں, وہ سب وہاں مجبور نہیں, یہاں پر ان کے لیے ان کی قدر نہیں ہے. یہاں کا کرپشن کا معاملہ جو ہے اس کی وجہ سے وہاں وہ کم سے کم کرپشن سے آزاد زندگی گزارنے کے خوبے ہو چکے ہیں, یہاں کہاں آئے وہ. لیکن اگر یہاں انقلاب آ جاتا ہے تو آئیں گے, جیسے کہ ایران کے انقلاب کے بعد کھس کر آ گئے تھے سب, بہت سے لوگ جو ہے امریکہ وغیرہ میں تھے ایرانی اور انگلینڈ وغیرہ میں یورپ میں, اس کے بعد وہ آ گئے تھے. اسی طریقے سے یہ تو ہمیں پکا پکایا مواد مل جائے گا, ہم نے ایٹم بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے, چھپر پھاڑ کے دیا ایٹم ایک بار, ورنہ ہم نے تو کوئی اپنی جو ہے طریقے کے ساتھ جو ہے کوئی اس کا جو باقاعدہ سلوک طے کر کے وہ جو فزکس کا اور نیوکلیئر فزکس کا سلوک طے کر کے تو ہم اس مقام تک نہیں پہنچے تھے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھپڑ پھاڑ کے مل گیا تھا. لیکن اصل مقدم کام اس وقت یہ ہے کہ تاغوت کے غلبے کے خلاف تن من دھن لگا دیا, اور یہ بات میں اپنی ذات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. جبکہ میں 19-20 برس کا تھا, تھرڈ ایئر میڈیکل کالج میں, طے کر لیا تھا شعوری طور پر کہ اب پرائرٹی نمبر 1 میری زندگی میں اقامت دین کی جدوجہد ہے, پروفیشن تعلیم پروفیشنل ایجوکیشن پروفیشنل کا سب نمبر 2 یہ میں نے طے کیا باقاعدہ اس وقت.
یہ دیر کے علاقے میں اچھ جو ہے وہاں سے بادشاہ واحد ہمارے وکیل کے تنظیم ہے, تو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور سستا نہ کرو, اس کے اصل میں 2 سوال سے پہلے کا جواب تقریبا آ چکا, لیکن پاکستان میں تمام مذہبی جماعت اسلامی نظام اور خلافت کی باتیں کرتی ہیں, آپ لوگ بھی خلافت کی باتیں کرتے ہیں تو آپ لوگ یکجا کیوں نہیں ہو جاتے؟
میں اس کا جواب دے چکا ہوں, اصل میں ہر جماعت کا وہ کہتی کیا ہے, کس درجے میں کہتی ہے, آیا اس کا بنیادی اصول یہ ہے, آیا ڈکلوئر گیل گول یہ ہے, اس سے ہمارا نہیں کہہ دینا زبان سے صرف, وہ تو بہت سی جماعتیں وہ ہیں جو اس کی زبان سے بھی نہیں کہتی. فضل الرحمان صاحب آن ریکارڈ ہیں اور اس کی مجھے گواہی کیونکہ جماعت اسلامی کے حلقوں سے بھی مل گئی ہے, جب MMA کی اتنی بڑی فتح ہوئی تھی اور ان کو حکومت میں بڑا حصہ ملا تھا, صوبہ سرحد کی حکومت تو ان کی تھی اور پھر یہ کہ بلوچستان میں بھی, تو قاضی حسین احمد صاحب نے ایک اجلاس میں جو ان کا اپنا تھا اندرونی کہا کہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے, اسلام کے نفاذ کے لیے یہ مطالبہ کرنا چاہیے, تو صاف کہا تھا فضل الرحمان نے کہ قاضی صاحب ہم اپنا نظریاتی کام تو کرتے ہیں مدرسوں میں اور مسجدوں میں، سیاست میں ہم حصہ لیتے ہیں صرف اقتدار حاصل کرنے کے، کیونکہ الفاظ اس میں ایک پیسے کا جھوٹ نہیں ہے. نوائے وقت کے ایڈیٹر ارشاد احمد عارف نے مجھے بتایا تھا، اور اس کے بعد پچھلے دنوں جماعت اسلامی کے بعض رفقا سے بڑے گہرے کارکن ان کے قدیم انہوں نے توثیق کی کہ ہاں یہ ہمارے حلقے میں یہ بات عام ہے، اسی لیے میں نے اس جلسہ عام میں یہ بات کہی. ان کا مقصد ہی کچھ اور ثابت کیا فیروز آباد نے. وہ ہر حال میں ایک سیاست دان ہے، جیسے سیاست دان اس وقت ہوتے ہیں، پرائیورٹیز اس کی وہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں.
دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی دوزخ میں. وہ ایک جنتی فرقہ کون سا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں؟
اس کا جواب تو خود حضور سے اسی کو دے لیا تھا صحابہ نے، مانا علیہ و اصحابی، جو اس طریقے پر ہوں گے جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے. تو جواب تو تھا. اب اس میں ایک بات سمجھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی فرقہ اسی نام سے چلا آ رہا ہے، ایسا نہیں. اصل میں اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک طائفہ، ایک امت جو ہے ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے. لا تزال فی امتی طائفۃ یا امت قائمۃ علی امر اللہ، یہ ہوگا. تو اس حوالے سے وہ تو ہوگا، لیکن ہوگا کیا کہ جیسے شیرشاہ سوری نے جب شکست دی تھی، آپ کو معلوم ہے ہمایوں کو، اور ہمایوں بھاگ کے جا کر اس سے پناہ گزیر ہوا، وہ ایران میں وہاں سے ایرانی فوج لے کر آیا اور دوبارہ اس نے فتح اپنا جو ہے حاصل کی، فتح اور تخت حاصل کیا. اس نے ایک بڑی سڑک بنائی تھی، یہ جی ٹی روڈ اسی پر جو آپ چلتے ہیں، لاہور سے آ رہے ہیں، امرتسر جا رہی ہے، یہی وہ شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی ہے، کلکتے سے لے کر پشاور تک. تو اس نے ڈاک کا نظام بھی قائم کیا تھا. ہر 30 میل کے فاصلے پر ایک چوکی تھی، ہر چوکی کے اوپر گھوڑا تازہ دم اور سوار تازہ دم تیار ہے. پچھلی چوکی سے ڈاک کا تھیلا لے کر ایک سوار سرپٹ دوڑے گا، سرپٹ، اور 30 میل چل جائے گا، گھوڑا بھی بے دم ہو جائے گا، سوار بھی. تو یہاں آ کر وہ اتر گیا اور وہ جو تھیلا ہے وہ اگلے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑا دوڑ پڑا. کسی طریقے سے یہ جو دین ہے، اس کا علم لے کر مختلف دنوں میں مختلف جماعتیں آئی ہیں، سوار مختلف ہیں، علم مختلف ہے، نام مختلف ہے، لیکن یہ ہے کہ کتاب و سنت کو اپنا امام مان کر تحریکیں اٹھتی رہی ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ اپنی جگہ پر ثابت ہے. وہاں حدیث میں صرف یہ فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کی کوئی جو بھی ضمانت ہے وہ انہیں کے لیے ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ مسلک کے اعتبار سے لیں، یا پھر یہ کہ جو ان کا نہج تھا، منہاج تھا، صحابہ کا اور آپ کا منہاج کیا تھا؟ اقامت دین. ساری جد و جہد تو اس پر لگ رہی تھی. فقہی مسائل تو سرے سے کبھی بحث ہی نہیں آتے تھے، سرے سے نہیں. یہ سارے علوم تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، اصول فقہ اور اصول حدیث اور علم حدیث، یہ سب وہ کیا تھا؟ ایمان لاؤ اور اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگا، یہی تھا. تو یہ ہے معنی علیہ، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ میکرو سنت سب سے بڑی. چھوٹی چھوٹی سنتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، رفع یدین ہے یا نہیں ہے اختلاف ہو سکتا ہے، آمین بالجہر ہے یا نہیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی میکرو سنت کہ آپ نے وحی کی آمد شروع ہونے کے بعد سے لے کر حیات دنیاوی کے آخری سانس تک دو کام کیے ہیں، دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کی اقامت کے لیے جہاد و قتال. یہ ہے میکرو سنت، یہ ہے مانا علیہ و اصحابی. ہم نے اسے چھوٹے چھوٹے مسلوں کے اندر قید کر دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل یہ ہے، اس کو سامنے رکھیے. تو یہ قافلہ ہر دور میں مجددین امت اٹھتے رہے، ان کے ساتھی مل کر ایک جماعت بناتے تھے، پھر وہ جماعت کس عرصے کے بعد ڈکے ہو جاتی تھی، وہ فرقے کی شکل اختیار کرتی تھی، پھر کوئی اور آتا تھا، پھر تازہ گھوڑا تازہ سوار. لیکن کتاب و سنت کی وہ ڈاک جو ہے وہ اس حوالے سے آج تک چلی آ رہی ہے.
محمد سلیم صاحب ہیں پر بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آپ پر بھی اعتراض کرتے ہیں، یعنی ایک ہی فیصلے کی شکل سمجھتے ہیں. وضاحت کرنا پہلا سوال تو یہ
بھائی، یہ تو آپ ان سے پوچھئے، مجھ سے کیوں جان پوچھتے ہیں؟ میں نے تو جواب دے دیا ہے، ہم دین کے تصور کو لے کر چل رہے ہیں، وہ مذہب کے تصور کو لے کر چل رہے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ تصور جو ہے مذہب کا، یہ ہے مشنری ورک. جیسے عیسائی جو ہے مشنریز مشرق و مغرب میں پھیل گئے تھے، نہیں پوری دنیا کے اندر، کہاں کہاں صحراؤں کے اندر آ گئے، اور کانگو کے تاس جیسے خطرناک جو ہے وہ جنگلات میں پہنچ گئے، ایمازون کے تاس میں پہنچ گئے، ہمارے جیکب آباش کی گرم جگہ پر پہنچ گئے. پہنچے کہ نہیں پہنچے، لیکن کوئی نظام قائم کرنا ان کے پیش نظر نہیں تھا. اس تبلیغی جماعت کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، جبکہ حضور نے کوئی تبلیغی جماعت کہیں باہر نہیں بھیجی، ساری جد و جہد کی ہے عرب میں یہ حکومت قائم کرنے کے لیے، پھر فوجیں بھیجی ہیں، آپ نے کوئی تبلیغی جماعت بھیجی؟ صرف خطوط لکھے ہیں، وہ بھی صلح حدیبیہ کے بعد، جبکہ آپ کو جد و جہد کرتے ہوئے تقریباً 20 برس ہو گئے، کم سے کم 17-18 برس ہو گئے، وہ پہلی مرتبہ آپ نے دعوتی خطوط لکھے ہیں، اپنے سفیروں کے ساتھ بھیجے ہیں، ان کے ہاتھ شہنشاہوں کو اور آس پاس کے بادشاہوں کو، ہرقل کو بھی، کسرا کو بھی، مقوقس کو بھی، نیگوس کو بھی، نجاشی وغیرہ، تو حضور کا اسوہ تو وہ ہے، وہ انقلابی جد و جہد تھی. انقلاب ایک جگہ پر مکمل ہوتا ہے پھر پھیلتا ہے، جیسے درخت رہتا ہے، درخت اوپر جاتا ہے سیدھا، پھر پھیلتا ہے، پھر سایہ بھی آتا ہے، اور درخت کے آگے یہ آم کا ہے تو آم بھی وہاں لگے گا، وہ جڑ میں تو نہیں لگے گا، تلے میں تو نہیں لگے گا، آم پھول کا پودا ہے تو وہ پھول اوپر لگے گا. اس حوالے سے انقلابی کام اور ہوتا ہے، تبلیغی کام یا مشنری ورک اور ہوتا ہے. مشنری ورک کی مثال جیسے کہ خربوزے کی بیل ہو، ککڑی کی بیل ہو، وہ پھیلتی جائے گی، زمین پر پھیلے گی، اوپر اٹھنے کا سوال نہیں، اس کی فطرت میں نہیں ہے کہ اوپر اٹھے. تو مذہبی تبلیغ جو ہے وہ در حقیقت اس کی مثال ہے. یہ جو زمین پر پھیلنے والی جو ہوتی ہے وہ آخر تک، ککڑی بھی بڑی اچھی چیز ہے، کوئی بری شہر تو نہیں ہے، خربوزہ بھی لذیذ ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی جگہ پر ہے، اور آم کا درخت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. در حقیقت یہ ہمارا فرق ہے بنیادی. میں نے جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو کر تقریباً 2 سال کو، بھی 2 سال ٹو بی ایگزیکٹ، تبلیغی جماعت کے ساتھ گزارے ہیں. ان کے جمعرات کا جو پروگرام ہوتا ہے، شب جمعہ کا، اس میں مسلسل جو شرکت کی ہے. وہاں پھر فجر کے بعد میرا درس ہوتا تھا، طے یہ کر لیا تھا کہ شام کو میں آپ کا بیان سنوں گا، جو بھی 6 پوائنٹ ہے بیان کرتے ہیں، لیکن صبح کو درس میرا ہوگا. یہ پھر کتاب لے کر نہیں بیٹھیں گے، وہ جو جس کو تعلیم کہتے ہیں، وہ اسے درس میرا ہوتا تھا. میں نے 6 روزے بہت سے لگائے، آئیونڈ بھی گیا، کئی مرتبہ گیا، چلا کوئی نہیں لگایا. پھر آخری جو ہے میں نے دیکھ فیصلہ کیا تھا، کوئٹے میں ایک بڑا اجتماع ہو رہا تھا، یہ 1958 کی اکتوبر وغیرہ کی بات ہے یا نومبر کا شروع ہوگا، اور وہ بڑا اجتماع اتنا بڑا تھا کہ 15,000 آدمی تھے اس میں. اس وقت وہ بھی بہت بڑا اجتماع تھا، اب 15 لاکھ ہو جاتے، لیکن یہ 15,000. میں نے دیکھا، جا کے وہاں پر گفتگو کی، مفتی زین العابدین صاحب سے، مرحوم سے، ان سے گفتگو کی، بھائی عبد الوہاب صاحب سے گفتگو کی، لیکن یہ کہ پھر میں نے یہ فیصلہ میں کر کے گیا تھا، میں متاثر بہت ہوا تھا بعض چیزوں سے، بہت متاثر خود ہیں. سادگی ہے، کوئی جو ہے تقریر کرنے والا جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آج کل کے اندر ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہو کہیں پر منتظر ہو، اور وہ کوئی ذریعہ تھوڑی بچھائے گا، لوگوں کو جا کے یہ تو نہیں کہ آؤ بھائی آؤ بھائی. تو میرا تو ذاتی تجربہ یہ تھا، میں اور مفتی زین العابدین ایک خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے اور گفتگو کر رہے تھے. تو ایک صاحب آئے، آگے بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی، بیان کا وقت ہو گیا، ہم نے نہیں سنا. دوسری مرتبہ آئے، تیسری مرتبہ آئے، چوتھی. اب میں دیکھتا رہا، اس شخص کے ماتھے پہ بل آتا ہے کہ نہیں، اسے غصہ آتا ہے کہ نہیں، کہتا بھائی میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، کیوں نہیں اٹھتے ہو؟ مزہ آ رہا ہے، ماتھے پہ بل بھی نہیں تھا، کوئی اشتہار نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی پروپیگنڈا نہیں تھا. یہ چیزیں وہ ہیں جو عام آدمی کو متاثر کرتی ہیں. میں بھی بہت متاثر ہوا تھا اس سے، لیکن میں نے طے یہ کیا تھا کہ آخری فیصلہ میں واپس جا کے کروں گا. پھر میں نے سمرا کمرا جوڑا کہ ان کے اندر میں نے جائزہ لیا، آیا اقامت دین کے جذبے کا انجیکشن اس تحریک میں لگ سکتا ہے؟ اگر تو اس کا امکان ہو تو مجھے اس کے اندر شامل نظر آئے، اگر اس کا امکان نہیں تو پھر نہیں. میں نتیجہ پڑھا کہ ممکن نہیں. اور اس وقت سے لے کر یہ 58 کی بات کر رہا ہوں، اب 50 برس ہو گئے، تو اس میں وہ رنگ نہ آیا ہے نہ آئے گا، یہ اسی رنگ پر، اسی دھکڑ پر، اسی سرکل میں گھومتے رہے.
دوسرا سوال یہ تو یہ کہ میں تو اخبار کی پاکستان میں داخل اندازی کی صورت میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟
ہمارا موقف تو یہی ہے کہ ہم اسے اس کی غلط، اس کو کہیں گے غلط ہے، احتجاج اگر جتنا بھی کر سکیں گے کریں گے، لیکن کیا واقعی ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ وہ تو پاکستان کی اخبار ہی اگر راستہ روکے تو روک سکتی ہے نا، آپ کیا کریں گے اس میں؟ اس لیے یہ کہ ہم اس سے بات اس کو کنڈم کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے، اس کے خلاف بات کریں گے، لیکن کوئی اور عملی اقدام اٹھانا تو ہمارے بس میں نہیں.
دور حاضر میں بزنس کا اصول سود پر مبنی ہے، اقامت دین کے بعد منافع کی بنیاد کیا ہوگی اور محنت اور سرمایہ کی نسبت کیا ہوگی؟ محمد السلام خالد راوت کو.
اصل میں تو اسلام میں 2 بنیادیں ہیں، شراکت اور مزاربت، باقی اجارہ ایک اور شے ہے. آپ مکان کرائے پر دیتے ہیں، کرایہ لینے سے جائز ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس حد تک گئے کہ یہ اجارہ بھی جائز نہیں، میں اس ان کے ساتھ نہیں ہوں. مثلا مولانا تعفین صاحب کی کتاب میں نے شائع کی مزاربت کے خلاف، اور میں ان کے ساتھ متفق ہوا کہ مزاربت جو ہے جائز نہیں ہے اسلام میں. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ امام مالک کا فتویٰ درست ہے صاحبین کے فتوے کے مقابلے میں، ویسے بھی وہ مقدم ہے، پہلے والے ہیں اور یہ بعد میں ہیں ان کے شاگرد میں. بارہ اسی طریقے سے کرائے کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ اجارہ جو ہے یہ بھی حرام ہے، میں اس کی رائے میں دوں اس لیے کہ میرے سامنے حدیث ہے، من اکل کرا ارض مکہ کا فقط اکل الربا، جس شخص نے مکے کی زمین کا کرایہ کھایا تو اس نے سود کھایا. تو گویا کہ صرف مکے کو ایکسپٹ کیا گیا نا، اس کا مطلب باقی جگہوں پر زمین کا کرایہ لینا ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو ہے سوال کیا تھا،
یعنی
منافع کی بنیاد کیا ہے؟ اب منافع تو شراکت کے اندر تو بانٹا جاتا ہے، وہ تو برابر اگر کام کر رہے ہیں آپ، وہ شراکت کی قسمیں بہت سی ہیں، یہ تو پھر فرقہ کے اندر آئے گا معاملہ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کام میں بھی شریک ہو، محنت میں بھی، اور سرمایہ بھی ایک ہو، تو برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ شراکت تو ہے لیکن ایک شخص سلیپنگ پارٹنر ہے اور باقی لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے درمیان فرق ہو جائے گا، تفاوت ہو جائے گا، مضاربت ہے. بہر انہیں اصولوں کے اوپر، یعنی جو بھی جوائنٹ وینچرز ہو سکتے ہیں وہ انہی اصولوں پر ہو سکتے ہیں، میرے ان کی حد تک کوئی تیسری شے نہیں.
دین کی اقامت کے بعد مصالح کی حیثیت کیا ہوگا؟
میرا یہ خیال ہے کہ ان جو فیملی لاز ہیں اس کی حد تک، پرسنل لا جسے کہا جاتا ہے، تمام مصالح کو کھلی آزادی ہونی چاہیے، اس میں کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی ہم فرنا چاہتے رہے تو اسلام سے باہر تو نہیں ہے، یعنی اسلامی ریاست کا دین اسلام ہوگا لیکن جو مسلک ہے ان کے اندر جو ہے وہ کوئی خاص مسلک اختیار نہیں. ہاں یہ میں تقریر کر چکا ہوں، آپ نوٹ کیجئے، 1980 کی تقریر کا حوالہ دے رہا ہوں اور یہ مثال میں چھپ بھی گئی تھی، جب پہلا جو ہے علماء کنونشن منعقد کیا تھا ضیاء الحق نے، تو اس کے لیے مجھے دعوت دی کہ آپ بھی آئیں، وہ تھا 20 اگست کو، اور 20 اگست ہی کو مجھے امریکہ جانا تھا، میں نے معذرت کر لی میں نہیں آ سکتا. اس کے بعد ان کا فون آیا کہ 2 دن پہلے ہم ایک خاص اجلاس کر رہے ہیں، مشاورتی محدود سا، جس میں یہ فیصلہ کریں گے کہ کنونشن کیسے اس کو کنڈکٹ کیا جائے، اس میں تو آ جاؤ. اب میرے پاس ضرورت نہیں تھا، میں چلا گیا. وہاں جو ہے اس اجلاس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا آپ آ جائیں، یہ تو اس کو پرسوں بھی آپ آ جائیں، اب ظاہر 18 کے بعد 20 کو تھی، تو میرا فالکن آپ کو چھوڑ آئے گا کراچی. میں نے کہا فالکن، آئی ایم ٹو اسمال فار یور فالکن اینڈ یور فالکن از ٹو بگ فار می، یہ بہت بڑی شے، میں تو حقیر سا آدمی ہوں، تو آپ جو ہے میرے لیے ٹکٹ بک کرا دیں یہاں سے، تو میں اپنا بیگ لے کر لاہور سے آ جاؤں گا اور پھر یہاں سے سیدھا میں کراچی، کراچی سے نیو باہر، اور پھر اس میں میں شریک ہوا. اس میں جو مجھے موضوع دیا گیا اور جو باتیں وہاں ہوئی، جو میں نے جس طریقے سے انہیں کھل کر کہا سب کے سامنے کہ آپ نے 3 سال گزار دیے ہیں اور نظام مصطفیٰ تحریک کی ساری اسکیم باہر کر دی، اسکیم ہی اب نہیں رہی، اب آپ آئے ہیں 2 آرڈیننس لے کر لے دے کر، یہ میں نے ڈٹ کر کہا سب کے سامنے کہا، اور جنرل عارف نے آ کر مجھے مبارکباد بھی باندھ دی، کنگریچولیشن کہ آپ نے یہ تقریب کی. پھر میں نے جو میرا موضوع تھا اس پر گفتگو کی، میں نے کہا دیکھیے میرے نزدیک فارمولا یہ ہے، پرسنل لا میں تمام جو ہے وہ مسلک ہم ریکگنائز کریں گے، اپنے اپنے مسلک کے لوگوں کے بورڈ قائم ہوں گے، ان سے متعلق جو مسئلہ ہوگا وہ ان کا بورڈ طے کرے گا، لیکن پبلک لا میں، لا آف دی لینڈ، صرف کتاب و سنت، تیسری کوئی شے نہیں ہے. تیسری ہر چیز جو ہے وہ پریسیڈنس کے درجے میں آئے گی. ہاں دیکھو نا، جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو رہا ہے، وہ نظائر لے کر آتی ہے، برطانیہ کی فلاں چیف کورٹ نے فلاں سن میں یہ فیصلہ دیا تھا، یہاں تک انڈین کورٹ کے حوالے آتے ہیں کہ اس مسئلے میں ایسے ہی کیس کے اندر انڈین کی فلاں ہندوستان کی عدالت نے یہ فتویٰ دیا. تو یہ پریسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو پریسیڈنٹس نظائر جن کو کہیں گے آپ عربی یا اردو میں، نظائر کی حیثیت سے امام شافعی کی رائے ہے، امام مالک کی رائے ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، اور امام ابن حزم کی رائے یہ ہے. اب اور بھی جو ہے فقہ، صرف 4 تو نہیں ہے، 8 فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، پھر ظاہری امام ابن حزم کے، پھر جعفری، پھر یہ کہ زیدی، پھر یہ کہ جو اس کے جو خوارج کی ایک جماعت عبادی، عبادی جماعت سلطنت عمان جو ہے ساری اس کی ہے، ان کی وہ خوارج کی ایک بڑی نرم شاخ ہے. تو یہ سب ہمارے لیے نظائر ہیں ان سے دیکھ کر، لیکن وہاں صرف پبلک لا کا معاملہ آئے گا، پبلک لا کے اندر اس کے علاوہ کوئی شے نہیں ہوگی، فیصلہ کن. نظائر جو ہے وہ مدد کریں گے. ہاں پرسنل لا کے اندر پوری اجازت دے دی جائے ہر ایک مکتب کو، مکتب فکر کو، ان کی مساجد بنے، ان کی مساجد جو ہے وہ ان کے ہی مکتب فکر کے لیے رہے گی، کوئی اور مکتب فکر اس پر قبضہ نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ. اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں، حافظ احسان اللہ زہیر جو ویسے تو میرے شدید مخالف تھے، انہوں نے خاص طور پر یہ مظاہرت کے نام پر جب میں نے مقالہ شائع کرنا شروع کیا ہے تاثین صاحب کا تو میرے خلاف بڑی زہریلی تقریر کی تھی مسیح چینیا والی کے اندر جو مرکز تھا اس وقت لاہور میں اہل حدیث حضرات کا. بس تو میں نے کیا کیا تھا, میں نے وہ پورا مسودہ, ابھی پورا کتاب تو نہیں چھپی تھی, مسودہ بھیج دیا احسان اللہ ظہیر کو کہ آپ اس پر تنقید کیجئے اور میں شائع کروں گا بھی ساخت درست کو بھی, کوئی جواب نہ دے رہا. اسی طرح مولانا عبدالغفار حسن تو میرے بزرگوں میں بھی تھے, جماعت اسلامی کے زوربان سے تھے, انہوں نے کہا یہ غلط بات تم نے کی. میں نے کہا یہ مقالہ حاضر آپ تنقید کیجئے تو میں ان کو بھی شائع کر دوں, وہ بھی نہیں کیا, انہوں نے بھی نہیں کیا. بہرحال پھر جب میں نے یہ تقریر وہاں کی ہے تو احسان اللہ ظہیر نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بات صرف آپ کہہ سکتے ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے. ہم کہیں تو معلوم ہوگا کہ گویا ہم اپنے مسئلہ کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ہم پر تو ٹھپا اہل حدیثیت کا ٹھپا ہے, ہم اگر کریں گے تو وہ اہل حدیثیت کا رکن کر لیں. آپ اہل حدیث نہیں, آپ نے یہ بات کہی ڈاکٹر صاحب, یہ بات صرف آپ کہہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا. باقی بعض علماء جو آئے میرے پاس, یہ آپ نے کیا کہہ دیا, ہم حنفی ہیں, حنفی جو ہے وہی میں نے کہہ دی جو میری رائے وہ میں نے بیان کر دی. یہ حل ہے اس کا اور اسی کو لامحالہ اختیار کرنا پڑے گا, اس لیے کہ پبلک لا کے اندر صرف کتاب و سنت اور یہ نظائر کی حیثیت سے موجود ہے, لیکن پرسنل لا کے اندر ہر مکتب فکر رجسٹرڈ ہو جائے گا, ان کے بورڈ رجسٹرڈ ہوں گے, انہیں سے پھر مشورہ کیا جائے گا ان کے مسئلے سے متعلق کوئی معاملہ ہو, شادی بیاہ کے مسالک ان کے ان مقدمات ان کے ذریعے سے طے ہوں گے. تو یہ ہے جو حل ہے اور یہ میں اب 1980 میں پیش کر چکا ہوں, 28 برس پہلے.
نیا سے ہمارے ساتھی ہیں مہر غلام رسول ایڈوکیٹ, ان کا سوال ہے اسلام میں خود کش حملے کے بارے میں کیا پسند ہے.
دیکھیے یہ ایک بڑا سینسیٹیو کوسچن ہے, اس کو حرام کہنا تو بڑا آسان ہے, لیکن یہ کہ میں تو اس کے لیے بات یہ کہا کرتا ہوں قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ کو بلند آواز سے بری بات کہنا ہرگز پسند نہیں ہے سوائے جن پر ظلم ہوا. بری بات کہنا حرام لیکن جس پر ظلم ہوا ہے, اس ظلم کے درد کی وجہ سے چیخ کر اگر اس کے منہ سے گالی نکل جائے وہ اور بات نکل جائے تو وہ کنٹرول ہو جائے گا. تو یہ خود کچھ ہم نے اصل میں انتقامی جذبہ ہے, یہ امریکہ کے خلاف اور امریکہ کے ان کے خیال کے مطابق جو صحیح بھی ہے غلط بھی نہیں ہے, امریکہ کے پٹھوؤں کے خلاف, امریکہ کی مرسنری فوج کے خلاف. اللہ کرے کہ صورتحال بدل جائے اور یہ کہ یہ کوئی ہم ڈر لے لیں بات اور ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ بہرحال میں انہیں کنڈون کرتا ہوں, کنڈم نہیں کرتا, باقی فتویٰ میں نہیں دیتا کہ وہ کیا ہے, جائز ہے کہ ناجائز ہے, یہ معاملہ علیحدہ ہے. خود کش حملہ ہمارے لوگوں نے نہیں کیا تھا, جب بھارت کی آ رہی تھی آن سلاٹ, یہ جو سیالکوٹ سیکٹر کے اندر ہمارے لوگوں نے بم باندھے اپنے اپنے جسم سے اور ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے, یہ خودکشی نہیں تھی. تو یہ ساری چیزیں جنگ کے اندر جائز ہو جاتی ہیں اور اس کا جواز جو ہے موجود ہوتا ہے اس حوالے سے. تو یہ چیزیں ہیں, ان کو وہ خالص ایک فتوے کی نگاہ سے, میں مفتی ہوں نہیں تو فتویٰ میں نہیں دے رہا, لیکن بہرحال میں کنڈم نہیں کرتا, میں کنڈون کرتا ہوں, ریکمینڈ بھی نہیں کرتا, کنڈم بھی نہیں کرتا.
مظفر آباد آزاد کشمیر سے حافظ رحمان صاحب یہ لکھتے ہیں کہ عرض ہے مسلمانوں کی اکثریت اسلام کے بنیادی رکن نماز سے بھی غافل ہے, تبلیغی جماعت اپنے مخصوص انداز میں عام لوگوں کی تربیت کرتی ہے اور لوگ گھر آ کر نماز کی پابندی شروع کر دیتی ہے. گزارش ہے کہ اس حوالے سے تنظیم اسلامی کا عام لوگوں میں کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, یعنی رفقا عام لوگوں میں اس فرض کی ادائیگی کا عوام میں شعور کیسے اجازت ہے.
دیکھیے ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ اب ان کا چونکہ تصور ہی اس تک ہے اور اصل چیز عبادات ہے, لہذا ساری توجہ انہیں پر لگ رہی ہے. ہمارا معاملہ یہ کہ اقامت دین کی جدوجہد کی اصل توجہ ہے, لہذا اس اعتبار سے ہماری توجہ تو منقسم ہوگی. آپ اس کو بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر کسی ایک چیز کا, ایک سلنڈر ہے پانی کا اونچا ہوگا لیکن وہی پانی کشت میں پھیلا دیجیے بہت پھیل جائے گا, وہی اتنا ہی پانی مقدار وہی ہوگی. اس اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے, نماز ہے اور سنتیں ہیں, انفرادی جو ہے جو بہتری ہے, داڑھی کا رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ, اس کام میں تبلیغی جماعت کے جو اثرات ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں. اور میں 1967 میں لکھ چکا ہوں یہ اسلام کی نشست ثانیہ کرنے کا اصل کام, یہ مئی 1967 کی میری تحریر ہے جو آج بھی موجود ہے. میں نے اس میں تعریف کی تبلیغی جماعت کی دو پہلوؤں سے, ایک تو واقعتاً اس میں جو لوگ شریک رہتے ہیں ان کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس کو کہتے بھی ہیں ایمان کی کوشش، ایمان کی بھائی ایمان کی محنت کرو، ایمان کی محنت کرو، میں مرا مانا ہوتا. اگر کہ وہ نان انٹلیکچوئل ایمان ہے، اس میں فہم کا پہلو نہیں ہوتا، لیکن اس کو جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں بلائنڈ ایمان، بلائنڈ فیتھ، یہ بھی بہت بڑی قیمتی شے ہے اگر کسی کو حاصل ہو جائے. آدمی بلائنڈ فیتھ کے اوپر جان دے دیتا ہے، تیار ہوتا ہے جان دینے کے لیے، لیکن جو اس انقلاب لانے کے لیے بلائنڈ فیتھ نہیں بلکہ فیتھ وتھ انٹلیکچوئل ڈائمینشن. یہ میں نے ایمان کی تقسیمیں بارہا اپنے ہاتھ کی ہیں کہ ایمان جو ہے وہ ایک ایمان تو ہے قانونی ایمان، ایک ایمان ہے حقیقی ایمان دل میں. اس حقیقی ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کہ جو بلائنڈ فیتھ ہے، اور ایک وہ ہے انٹلیکچوئل ڈائمینشن کے ساتھ فیتھ ہے، جس کے لیے آیت جو ہے قرآن کی وہ سورہ یوسف کی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دیجئے اے محمد کہ یہ میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ بصیرت، نہ صرف میں، میرے ساتھی بھی علی وجہ بصیرت ہیں. یہ اندھا اندھیرے میں ٹامک تو یہ نہیں مار رہے. تو یہ معاملہ وہ ہے، لیکن یہ کہ بلائنڈ فیتھ وہاں پیدا ہوتا ہے، اور بلائنڈ فیتھ پیدا کرنے کے دو ذرائع میں مانتا ہوں، ہمیشہ میں نے کہا صحبت، صاحب ایمان کی صحبت، اس سے بھی ایمان. جیسے آپ بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے تو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، حرارت خود بخود آ جائے گی نا، صاحب ایمان کی صحبت سے آپ کو ایمان ملے گا، اور اسلام پر عمل کے نتیجے میں بھی ایمان پیدا ہوتا ہے. یہ بلائنڈ فیتھ. تو اس حوالے سے یہ کام ہم جو کر رہے ہیں اس کے اندر بھی وہ موجود ہے، لیکن ذرا اس کا منہج مختلف.
دوسرا سوال بھی ان کا ہے کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ رفقائے تنظیم بھی اگر تبلیغی جماعت کے ساتھ وقتاً فوقتاً وقت لگائیں تو کیسا ہے؟
ہماری طرف سے تو کبھی اس پر پابندی نہیں ہوئی ہے، کبھی پابندی نہیں لگائی گئی، اس لیے کہ اس کے اندر کچھ نہ کوئی حفاظت کا پہلو نکل آئے گا، اور وہاں موقع ملے گا، وہ اگر کوئی موقع مل جائے تبادلہ خیالات کا تو ان کے اندر بھی. اگر کہ تحریک بحثیت مجموعی جو ہے جو تبلیغی، اس میں کوئی انجیکشن نہیں لگ سکتا، وہ انجیکشن پروف ہے وہ بالکل، لیکن یہ ہے کہ انفراد میں تو انفرادی افراد میں تو لگ سکتا ہے. وہاں جائیں اگر ان کے ساتھ دوستی، وہ بھی آپ کے ساتھ ہمدردی کی بات سنیں، کہ یہ سمجھے کہ یہ صرف متعصب نہیں ہے، صرف اپنی جماعت کو سمجھتے ہوں بلکہ یہ کہ ہمارے ساتھ بھی آتے ہیں، تو اس میں اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں.
اسلام آباد سے عارف خوندی صاحب کے دو سوال ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقہ جات میں پچھلے چند سالوں سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پر روشنی ڈالیے.
بھائی اس پر تو میں نے اتنی لمبی تقریر کی، طالبانائزیشن یا اسلامائزیشن، اب آپ اس کے بعد کیا مجھ سے پوچھتے ہیں؟ ایک بات میں نے بار بار آج ہی کہی ہے، ایک تو وہاں پہ ریئیکشن ہے. پہلی بات یہ ہے، پہلی بات کہ جب یہ جو بھی افغانستان میں طالبان کا جو بھرکش نکالا گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو وہاں سے باہر باہر کی دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے جہاد کا غلغلہ سن کر، اب وہ کہاں جاتے ہیں؟ جو مقامی طالبان تھے وہ تو اپنے اپنے قبیلوں میں چلے گئے، گھس گئے وہاں پہ، اب انہوں نے پڑھا لے لی، یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ قبائلی علاقوں میں آ گئے، اور یہ کب سے آئے ہوئے ذرا اندازہ کیجیے، اب انہیں بہت عرصہ ہو گیا، اب آٹھ سات آٹھ سال ہو گئے، وہاں انہوں نے شادیاں کی ہیں، وہاں ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں، اور پٹھانوں نے انہیں اپنا مہمان بنایا ہے. تو اب پٹھانوں کے اندر جو ہے وہ مہمان نوازی بھی ہے، جس کو مہمان بنا لیا اب اس کے ساتھ کوئی دغا کرنا ممکن نہیں ہے، یہ ان کی روایات میں ہے، ان کی سرشت میں ہے. تو اس حوالے سے ایک تو وہ اب وہ جو ہے، جیسے کہ اب جو ہے طالبان افغانستان کے بھی دوبارہ ایکٹیو ہو گئے، اور وہی جو تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے جو تین مرتبہ برٹشرز کے ساتھ ہوا معاملہ، کہ فتح تو کر لیا انہوں نے افغانستان کو انگریزوں نے، لیکن ٹھہر نہیں سکے وہاں پر، پھر وہاں پر جو عوامی جو ہے شروع ہوا معاملہ تو پھر بھاگنا پڑا. تو مارگریٹ تھیچر جو تھی برطانیہ کی وزیرا یا عظما کہنا چاہیے، وزیر اعظم تو نہیں، وہ آئی تھی پاکستان کے دورے پر، اور اس نے تورخم میں تقریر کی تھی، اس کا ایک جملہ بڑا قیمتی ہے، وی لرنڈ اور لیسن اینڈ دی رشینز ول آلسو سون لرن دیئر لیسن. ہم نے یعنی برطانویوں نے تو سبق سیکھ لیا تھا کہ افغانستان کو فتح کیا جا سکتا ہے، غلام رکھا نہیں جا سکتا، تو یہ اسیوں کو بھی ان قریب یہ بات معلوم ہو جائے گی، اور انہیں معلوم ہو گئی. اب افغانستان میں جب وہ جو طالبان نے دوبارہ ایکٹیو ہو گئے، تو اب ظاہر بات ایک کے اندر بھی جذبہ ہے، اور یہ کہ پاکستان کے اندر بھی وہ مقامی طالبان بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جو تحریک جو خاص طور پہ جو اوپر مالاکنڈ سے اوپر کی تحریک ہے، مالاکنڈ سے نیچے کی تحریک جو وزیرستان کی وہ ذرا مختلف ہے، مالاکنڈ سے اوپر کی وہ ٹرائنگل جس کا میں نے ذکر کیا اس تحریک کا معاملہ ذرا مختلف ہے، لیکن مارانا مختلف جو ہے پھر، لیکن اسی میں جرائم پیشہ بھی لوگ آ گئے ہیں، اسی میں جو ہے ہر طرح کے لوگ، اسی میں امریکہ کے موساد کے را کے سی آئی اے کے ایجنٹ بھی ہیں, کیونکہ امریکہ اصل میں دو دھاری چال چل رہا ہے. ایک طرف یہ کہ پاکستان کی حکومت اور فوج سے ڈو مور ڈو مور ڈو مارو انہیں مارو انہیں مارو انہیں مارو انہیں, دوسری طرف ان کے اندر جو ہے اپنے بھیج رہا ایجنٹ تاکہ وہاں پر یہ فساد جاری رہے, تاکہ جواز پیدا ہو جائے کہ ہم داخل ہو کر پاکستان میں, یہاں تو بدمنی ہو گئی ہے, یہاں تو خالہ جنگی ہو گئی ہے, تو وی ہیو ٹو پرفارم اوور رول ڈو اوور ڈیوٹی, ہمیں تو آنا پڑے گا. اور یہاں آ کر وہ پاکستان کے دانت ایٹمی دانت توڑ کر اور پاکستان کا بقیہ حصہ اینڈ ڈبلیو ایف پی جائے گا افغانستان کے ساتھ, اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں بلوچستان آزاد ہوگا, باقی جو ہے یہ بھارت کے رحم و کرم پر ہوگا, اب جو چاہو تم کر لو. اس لیے کہ اگر ہمارے ایٹمک دانت ٹوٹ جائیں تو ہم بھارت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, پھر ہم جنگ نہیں کر سکتے بھارت سے. سیدھی سی بات, بھارت کی 1.5 لاکھ فوج بھی آ رہی ہے, بھارت جو ہے افغانستان میں 1.5 لاکھ فوج بھیج رہا ہے, اینڈ سیٹلمنٹ آف پاکستان ایسٹ سے بھی ہے ویسٹ سے ہے. تو اب یہ معاملات ہیں اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اب اس میں ان کا جو رول ہے مختلف لوگوں کا وہ اپنی جگہ پر ہے.
یہ عطا مصطفیٰ جمیل صاحب ہیں چکلالا تنظیم راؤ پنڈی سے. آج کل کے معاشی کرائسس کو ریڈیوس کرنے کے لیے ایڈریس کرنے کے لیے ہماری تنظیم کے پاس کوئی حل ہے؟ اسلامک بینکنگ کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. اسلام میں سود سے پاک نظام ضروری ہے, مگر یہ کیسے ممکن ہے جب ہم کلی اثر اس میں گم ہو چکے ہیں؟
دیکھیے, سود ختم نہیں ہو سکتا جب تک ٹوٹل ریولیوشن نہ آئے, پورا نظام ہمارا اخلاق بھی لوگوں کے بدلے, دیانت بھی ہو جائے, فراڈ بھی نہ رہے, پھر شراکت کے اصول کے اوپر سارا کام چلے گا. آج کیوں نہیں چل سکتا؟ وہ سمجھ تو سب بے ایمان ہیں, سب کھا جائیں گے پیسہ, نفع دکھائیں گے نہیں, سارا رقم کھا جائیں گے, لہذا وہ شراکت میں کیسے جائے؟ اگر وہ انسان کے اندر اخلاقی قدر اور حص پیدا ہو جائے اور پھر حکومت کو ایسا نظام بنا دے کہ جو حسابات کے اندر غلطی ثابت ہوئی تو سخت سزا ملے گی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کے اندر سخت ترین سزا جو ملتی ہے وہ ٹیکس ایویژن پر ملتی ہے, اور اسے کانپتے ہیں لوگ کہ اگر انہوں نے کہیں آ کر حساب کتاب لے لیا تو پھر بچنا مشکل ہو جائے گا. یار اگر ایسا نظام بنا دیا جائے کہ ساری شراکت اور مزاربت کے جو معاملات ہو رہے ہیں ان کے اوپر کنٹرول ہو, ان کے اکاؤنٹنگ کے اوپر, کہنے کو تو کنٹرول ہے جو ہمارے آڈیٹر بیٹھے ہیں, لیکن وہ خود رشوت کھاتے ہیں اور رشوت دیتے ہیں اور جا کر آئی ٹی اوز اور کمشنر کو رشوت کھلا کے فیصلہ کروا دیتے ہیں. تو سارا جو ہے جس کو کہا تھا ضیاء الحق نے کبھی کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, لہٰذا اس میں کوئی ایک چیز تو ہو نہیں سکتی. اسی طریقے سے یہ کرائسس جو ہے یہ مجھے تو نظر نہیں آتا. ویسے تو یہ کہ کل میں بھی کچھ باتیں کہہ دوں گا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں, یہ جن لوگوں کے یہاں پر جو ہے پیسے باہر رکھے ہوئے وہ لے کر آئے, اس طرح یہ خرچے کم کیے جائیں, اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں عیاشی کا سامان ہے اس کی درآمد بند کر دی جائے. کل ایک کالم میں بڑا اچھا لکھا ہوا تھا, 35 برس تک بھارت نے یہ پالیسی جاری رکھی کہ کوئی شے باہر سے امپورٹ نہیں ہوگی. مجھے معلوم ہے سن 55-56 کا واقعہ ہے کہ میرے ایک دوست تھے حاجی عبدالواحد صاحب, بڑے ٹرانسپورٹر تھے وہ, عبدالرحمان صاحب, عبدالرحمان ان کے بڑے بھائی کا نام عبدالواحد بھی تھا. تو یہ لوگ جو ہیں اور ان کے سکھ دوست ہوتے تھے, سب سے بڑے ٹرانسپورٹر پنجاب میں سکھ تھے, ٹرک چلانے والے, یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کو بھی یو پی وغیرہ میں سے جب گزرتے تھے کلکتہ ممبئی جانے انہیں سردار جی کہتے تھے, سب سردار جی ہوتے تھے جتنے بھی ٹرک اونر تھے ٹرک ڈرائیور تھے. تو وہ کچھ اپنے دوستوں سے ملنے جا رہے تھے یہ اس پنجاب, وہاں سے فرمائش آئی کہ ہمارے لیے تھرموس لے کر آئی, وہاں تھرموس نہیں تھا. 35 برس تک نہرو کی پالیسی چلی ہے, پروڈیوس یور سیلف دین یوز اٹ, خود بناؤ, کوئی ریزر باہر سے نہیں آئے گا, کوئی جو ہے تھرموس باہر سے نہیں آئے, کچھ نہیں آئے. اور کل کسی نے لکھا ہے اب اگر 30 برس تک کے لیے دوبارہ یہ پالیسی ہم اختیار کر لیں تو ہمارا کرائسس دور ہو سکتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں کہنے کی ہیں, ہو کیا سکے گا, کس بات کی آپ توقع کریں, کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ تو یوں سمجھیے اندھی بہری چٹانے ہیں, جن کو کچھ بھی دکھا لیں آپ, کچھ بھی سنا لیں, اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ایک ٹوٹل ریولیوشن اسلامک ریولیوشن کے سوا کوئی شے بچت کی نہیں ہے, بچاؤ کی نہیں.
اسلام آباد سے قاضی حسین صاحب نے سوال کیا ہے, لکھا یہ ہے کہ میرے سوال کو برائے مہربانی حافظ آپ کو صحیح پر اگر اعتماد نہ سمجھیے گا, مگر بحثیت ایک نئے رفیق کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ عام سیاسی جماعتوں کی طرح موروثی سیاست کی طرح دماغ کی عمارت باپ سے بیٹے کو کیوں منتقل ہوئی, یہ آپ کے صحیح صاحب کے چناؤ کس طرح عمل میں آیا؟
اس پر بہت تفصیل سے میں نے لکھا ہوا ہے. کتنی مشاورت ہوئی تھی، 6 دن کا مشاورت اجلاس ہوا تھا ہمارے منتظم رفقا، وہ آج بھی پرسوں چھپا ہے ہمارا یہ میرا مضمون، اور اس کے ساتھ نوائے وقت کے اندر لینڈ مارکس میں اس کا ذکر موجود ہے. مشاورت کر کے طے کیا گیا. باقی اسلام میں حرام نہیں ہے باپ کے بعد بیٹے کا آنا، ہماری تو روایات کے اندر ہے، داؤد کے بعد سلیمان آئے تھے، تو کیا عرض ہے. یہاں اوکیلی صاحب موجود ہے، جس زمانے میں ہماری وہ مشاورت چل رہی تھی، اوکیلی صاحب ہمارے کراچی کے بہت اہم آدمی ہیں، انجمن کے جو صدر ہیں. تو مجھے یاد ہے بھائی ہمارے ہوتے تھے ایک بہت میرے بزرگ جمیل الرحمان صاحب، وہ اور یہ دونوں، جب انہوں نے کہا کہ آپ عاقب صاحب کے بارے میں سوچیے، میں نے کہا وہ تو میرا بیٹا، میں کیسے سوچوں. تو انہوں نے کہا کہ باڈا صاحب بیٹا ہونا کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہے؟ یہ بڑی بات تھی، بہت اہم بات تھی، یہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں. حضرت عمر سے جب کہا گیا تھا کہ عبداللہ آپ کو اپنے بیٹے کو بنا دیا، آپ نے کہا اس وقت طلاق بھی نہیں آتی، اسے کیا میں بنا دوں. یہ نہیں کہا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے اسے میں کیسے بنا دوں، یہ نہیں کہا، بلکہ ان کی جو صلاحیت تھی اس پر اسے طلاق بھی نہیں آتی، وہ بہرحال اپنا مزاج ہوتا ہے. حضرت علی سے کہا گیا، حضرت علی کا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، میں نہ روکتا ہوں اور نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ حسن کے ہاتھ پر بیٹھ کرو، لیکن تمہاری مرضی ہے. یہ تو نہیں کہا بیٹا ہونے کی وجہ سے ڈسکوالیفائڈ ہے. تو ان چیزوں کو صرف ایک زمانے کے اندر بعض چیزیں جو ہیں عام ہو جاتی ہیں، ورنہ آج تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں تو سیاست بھی خاندانی ہے، یہ بھٹو میں خاندانی چلا آ رہا ہے. اب اس کا بیٹا بھی ابھی بالغ بھی نہیں ہے پورا، اور وہ جو ہے چیئرمین بنا دیا گیا. یہ کیا ہے، بھٹو بے نظیر بلاول درمیان میں آ گیا، زرداری بھٹو وہ تو باہر گیا ہوا ہے، اس نے سکام کا جو ہے اپنا نام جو درج کرا لیا. انڈیا میں نہرو فیملی، اب راہل تیار ہو رہا ہے، تھوڑا سا ناگا آئے تھا بیچ میں، سونیا بن سکتی تھی وزیر اعظم، لیکن چونکہ وہ اس کے اصل میں اطالوی ہے، وہ انڈین نہیں ہے، لہٰذا اندیشہ یہ تھا کہ وہاں کے عوام جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کریں گی، وہاں سیاسی جماعتیں، ایک اطالوی نژاد کو، اٹالین ہے وہ والے پر، وہ ایئر ہاسٹس تھی، وہ کہیں دل آ گیا راجیو کا کسی سفر کے دوران، وہ شادی ہو گئی. تو اس حوالے سے اس لیے وہ نہیں بنی. لیکن یہ کہ کسی نے کہا کہ یہ خاندان کے لوگ کیوں آ رہے ہیں، نوہر نہرو کے بعد اس کی بیٹی ہے، اس کے بعد اس کا نواسا، اب جو ہے وہ پڑھ نواسا آنے کو ہے تیار.
فیصل آباد سے حضرت صدیقی صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کے پیغام کا مطالعہ کیا، یعنی یہ رسم شائع ہوا، آپ نے فرمایا کہ انقلابی تحریک کے بعد جو فرقہ بن جاتی ہیں، جبکہ عموماً فرقہ پرست لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے قائد کی ہر بات کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں اور اپنے قائد کے علاوہ کسی اور کی بات سننے پر پسند نہیں کرتے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں انقلابی تحریک کے اندر اس طرح کی کیفیات کا خدشہ ہے یا کچھ اور؟
نہیں، خطرہ اور خدشہ جو ہوتا ہے وہ تحریک کا، اس میں قائد کا معاملہ نہیں ہوتا. اس میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، ان کا نام بیچ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ فرقہ بنتا ہے. ہمارے اسلاف نے کیا، ہمارا اسلاف یہ، ہمارے اسلاف یہ، تو اور پھر یہ کہ ظاہر بات ہے کہ یہ اس کے اندر زوال تو ہر کمال را زوالے. اگر حضور کی جماعت کے اندر زوال آیا تو اور کون سی جماعت ہے کہ جو زوال سے اپنے آپ کو ایگزمپٹ سمجھے گی. تو اسی لیے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس چیز کو کانشس، خاص طور پر جو بھی اصحاب فکر ہیں ہمارے اندر جو اس پر نگاہ رکھ سکتے ہیں، عام آدمی کے لیے کرنے کا کام یہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو تحریکی لٹریچر ہے جماعت اسلامی کا، اس کا ضرور پڑھیں. ابو الکلام کا بھی اگر پڑھ سکے تو پڑھیں. میں نے چونکہ لنک بتایا ہے آپ کو، اس میں ظاہر بات ہے کہ علامہ اقبال کا کوئی خاص لٹریچر نہیں ہے اس موضوع پر خاص، اگرچہ دین کا تصور دوبارہ زندہ کرنے میں تو انہی کا رول ہے، لیکن ابو الکلام کے ریکارڈ پر ہے. اب بل مارو نئی ملکہ پر ان کی تقریر بڑی عظیم ہے، خلافت کے موضوع پر ان کی تقریر بہت عظیم ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور بل مارو مودودی کا لٹریچر جو ہے انقلابی، اس میں جو چیزیں غلط شامل ہوئی ہیں ان کو ہم نے نشاندہی بھی کر دی ہے. خلافت ملوکیت نامی کتاب کے اندر غلط چیزیں شامل ہوئی ہیں، اور جگہوں پر جو ہے غلط چیزیں ہیں، تو کوئی کامل آدمی تو کوئی نہیں، لیکن تحریکی لٹریچر ان کا بھی آپ پڑھیے. خاص طور پر قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات، یہ ان کا ماسٹر پیس ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ صحیح یعنی توثیق شدہ روایت ہے کہ جو اخوان المسلمین کے اندر جو مفکر پیدا ہوا ہے سید قطب، اس نے وہ کتاب 25 مرتبہ پڑھی. یہ ان کے بھائی کی روایت ہے محمد قطب کی، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی نے یہ کتاب 25 مرتبہ پڑھی ہے. اور مولانا علی میاں نے بھی کہا ہے کہ سید قطب اس کتاب کے عاشق تھے، یہ ان کے الفاظ. اگرچہ خود سید علی میاں نے اس پر کوئی تنقید کی ہے، لیکن اس پر نہیں ہے، وہ اس کے نتائج جو پیدا ہو گئے کہ اس میں پھر یہ ہے کہ وہ ایک غلبہ ہو گیا ایک خاص فکر کا, یہ دوسری بات ہے, لیکن اس کتاب کو اسی طریقے سے تجدید و احیاء دین ان کی کتاب, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرور پڑھنی چاہیے. تو چند چیزیں ان کی جو ہے, اس سے پہلے بھی میں نے اس کی نشاندہی کی ہے اور تنظیم کی شورا میں بھی اس کی نشاندہی کی ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ اٹس اے مسٹ. جو ہمارے ہاں خاص طور پر ایسے حضرات ہوں جن کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ ناقدانہ نگاہ رکھ سکے کہ کدھر صحیح کدھر جا رہی ہے, ہم کہیں رائٹ یا لیفٹ کو ٹرن تو نہیں لے رہے. آپ کو معلوم ہے جماعت اسلامی کتنی بڑی تحریک تھی, جب وہ جو سیاست میں آئی ہے الیکشن سے تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکا کہ ٹرمپ کیا ہو گیا, یہ تو سمجھے محسوس کیا سم تھنگ ہیز بین رانگ سم ویئر. لیکن یہ میرے ذریعے صلی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کروایا. پھر جس نے پڑھا بقول میاں طفیل صاحب نے, جس نے پڑھا ڈاکٹر اسرار کا بیان, اس کا دماغ پھر گیا. وہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہاں یہاں پر پن پوائنٹ کر دیا گیا کہ یہ ڈیویشن یہاں سے ہوگی, آگے اسٹریٹ لائن ہے. اب دیکھیے یہ ہاتھ ہے میرا, یہ اسٹریٹ لائن آ رہی ہے, یہاں ڈیویشن ہوگی, آگے پھر اسٹریٹ لائن ہے. اگر آپ اس کو نہیں پہچانیں گے کہ کہاں ٹرن آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کی اصلاح کی کوئی شکل نہیں. بدقسمتی سے مولانا مودودی کی آنکھ کھلی ہے 20 برس کے بعد, 1971 میں جا کر 51 کا لیا ہوا ٹرن, 1971 میں جا کر آنکھ کھلی. اس کی میں تفصیل لکھ چکا ہوں کہ میں نے تو 1954 میں ان سے بات کی, 1962 میں بات کی کہ خدا کے لیے آپ ریوائز کیجیے. بہرحال اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے جو کہا وہ یہ ہے کہ یہ بلائنڈ فالوورس کا معاملہ نہ رکھے. ہمارے ہاں جو بھی ہے, جب آدمی کو عمل کرنا ہو تو عقل کو ادھر رکھ دے, لیکن راستہ دیکھنا عقل کے ذریعے. یہ جبران ابن خلیل, جبران خلیل جبران کا جملہ ہے بہت پیارا, عقل سے روشنی حاصل کرو, جذبات کے تحت حرکت کرو, فیصلہ کر لیا ادھر جانا, یہ عقل سے ادھر چاہیے. پھر جذبہ ہونا چاہیے جو آپ کو لے کر چلے, ورنہ پھر عقل تو چلنے نہیں دے گی. وہ تو یہ ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام, ابھی اسے چھوڑ دو وہاں پر, وہ جو چھت پر کھڑی دیکھتی رہے کیا ہو رہا ہے, پھر جو چلو تو جذبے کے تحت چلو. تو چلیے جذبے کے تحت, لیکن آنکھ کھلی رکھیے, عقل کو استعمال کیجیے, اور خاص طور پر یہ جو ہمارا تسلسل ہے اور جو میرا جو نیشن موجود ہے, اب اس کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ آپ لوگ پڑھتے رہیں.
دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کی روشنی میں جس کے اندر غزوات اور سرایا بہت زیادہ تھے, آپ اور صحابہ کرام مسلسل جہاد کے عمل میں تھے, آپ اس وقت تنظیم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
ہماری تنظیم تو ابھی میں نے کہا ہے کہ مکی دور میں ہے. اب یہ ظاہر بات ہے تبلیغی جماعت والے بھی یہ کہتے ہیں کہ مکی دور میں, اسی لیے بعض لوگ جو پھر اس کو مذاق کرتے ہیں کہ مکی دور کبھی ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ہمارا تو مکی دور ابھی صرف 35 برس میں آیا ہے نا, وہاں تو 80 برس ہو چکے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال میں نے ہمیشہ کہا ہے چار نکات جو ہیں میں نے منہج انقلاب نبوی کے, یہ چاروں ساتھ ساتھ چلیں گے, دعوت بدلیا قرآن, تزکیہ انقلابی انداز میں, تنظیم بیعت کی بنیاد پر, اور پیسو ریزسٹنس. یہ تو بس ایک ہی ٹرن آئے گا, وہ آئے گا اس وقت جبکہ ہم یہ سمجھیں کہ آپ ہمارے پاس وہ آدمی ہیں. لاکھوں کی تعداد میں تو ہونے چاہیے, ابھی آپ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, میرا خیال ہے 2 سال کے بعد یہ اجتماع ہو رہا ہے تو غالباً حاضری دو ہی تو ہے, دگنی تو ہے اس سے. تو یہ ایک اچھی رفتار کار جو ہے, جو میں نے لکھا بھی ہے کہ اب توسیع کے مرحلے میں تنظیم آ گئی, اور اسی مرحلے پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ڈیویشن نہ ہو جائے. تو اس حوالے سے اس پر جو ہے ناقدانہ نگاہ جو ہے اصحاب نظر, اصحاب فکر, اصحاب علم, اصحاب دانش جو بھی تنظیم میں ہے, یہ وہ اپنا فرض سمجھتا.
سوالات تو بہت سے ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا, ان سوالات میں جن حضرات نے بھی اپنا نام اور اپنی تنظیم کا حوالہ درج کیا ہے ان کو انشاءاللہ تحریراً ان کے جواب ارسال کر دیے جائیں گے.